لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. چودہ سو انتالیس ہجری کے ایام عزا کے اس تیسرے عشرے میں، جو عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے، سورہ نحل کی آیت اگرچہ مسلسل تلاوت کی جا رہی تھی، مگر آج کی مجلس سے صحیح معنوں میں اس آیت پر گفتگو کا آغاز ہوگا، اور آج کی یہ مجلس اس عشرے کی اہم ترین مجلس ہے، بلکہ اسی تاریخ کی مناسبت سے عشرے کا پورا عنوان ذہن میں تیار کیا گیا تھا، لیکن تھوڑا سا ربط ملانا پڑے گا کل رات کے بیان سے. سورہ نساء کی پہلی آیت کل بھی تلاوت ہوئی اور آج بھی، اور جو اس کے حوالے سے بات کرنا ہے وہ آج ختم ہو جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں سوال ہوگا، والارحام اور رشتہ دار، رحم. سورہ نحل، اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا، ذی القربا کے حق کا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، گناہ سے، بغاوت کے کاموں سے. نصیحت کر رہا ہے، شاید تذکر ہو جائے تم اس نصیحت کو قبول کر. یہ تو دو آیتیں تھیں جن کا ترجمہ کیا گیا. آج کی مجلس میں کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں آج بہت زیادہ ہیں، شب شہادت ہونے کی بنا پر مصائب بھی تھوڑے سے زیادہ پڑھے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ دوران مجلس چوتھے امام کے حوالے سے کچھ ایک آدھ جملہ ایسا آ جائے کہ بہت جلدی میں پڑھا جائے گا تو کسی کو اس میں توہین امام کا شائبہ محسوس ہو. تو ابتدا میں ایک بات جو بہت واضح تو ہے لیکن احتیاطاً یاد دلا دی جائے. بہت سارے احکامات دین ایسے جو ہم تک پہنچانے کے لیے بعض اوقات اللہ کی معصوم حجت ایسا طریقہ کار اختیار کرتی کہ ہمیں سرسری واقعے سے یہ لگتا کہ یا تو ہم اس امام معصوم کو نعوذ باللہ کم علم، دین سے ناواقف، بعض مسائل سے جاہل و بے خبر ثابت کر رہے ہیں، اور یا بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ توہین امام کر رہے ہیں. سب سے واضح اس کی مثال جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، معراج کی رات کے واقعے میں اللہ کے رسول مناظر دیکھتے جا رہے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کیا پیغام؟ یہ اللہ کا رسول جو تمام معصومین کا بھی سردار ہے اور تمام معصومین کے علم کا ماخذ سورس منبع وہ پیغمبر کا علم ہے. خود مولا کا فرمان ہے کہ رسول نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کیے. خود مولا کی اہم ترین فضیلتوں میں سے جو ایک فضیلت ہے وہ پیغمبر کے حوالے سے ہے کہ انا مدینۃ العلم والی ان بابوہا. مگر یہ تمام تر علم رسالت ہونے کے باوجود جبرائیل سے سوال کیا جاتا, جبرائیل سے پوچھا جاتا, ایک نہیں بے شمار روایتیں ہمارے پاس ہیں. مگر چونکہ یہ بہت مشہور ہے اور پورے عالم اسلام کا اتفاق اس روایت پر متفق ہے کہ روایت معتبر بھی ہے, مستند بھی ہے, اور پیغمبر نے اس طرح سے سوال کیے. یہ ایک مثال. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس رسول کے سامنے یہ کائنات بنی ہے اس کو نہیں پتا چل رہا ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اسی طرح سے ایک آخری مجالس کا, کسی ایک مجلس کا ایک موضوع فی الحال تو ذہن میں ہے, بات کبھی ہمارے قابو سے باہر نکل گئی تو الگ چیز ہے. شادی کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ایک بہت اہم حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول مولا کو بٹھا کے شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کچھ ایسی نصیحتیں کر رہا جو شاید ایک عام آدمی کے لیے بھی آپ کو پسند نہ آئے. میں کیا لفظ استعمال کروں کہ کم وقت میں یہ تمہید میں پوری مجلس نہ گزر جائے. عموماً ایک رواج تھا یہ کراچی میں, شادی کے موقع پہ بہت سی باتیں باپ بیٹے کو نہیں بتا سکتا, اور دوستو آج کل ایسے ہوتے کہاں ہیں, وہ تو مستی مذاق میں ہی ٹائم گزار دیتے. تو یہ والی حدیث پڑھنے کو کہہ دیتے تھے کہ جاؤ تہذیب الاسلام کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے پڑھ لو. اب وہ حدیث پڑھنے سے پہلے تو چکرا جاتا کہ کیا کوئی خسر اپنے داماد سے اس حوالے سے بات کر سکتا, اور پھر اور چکرا جاتا کہ بعض چیزیں بہت ہی واضح اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں وہ پیغمبر مولا کو بتا رہے کہ مولا نہیں جانتے. اب ایسی یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ایک انداز اختیار کیا جاتا. چلیں آمدم بر سارے مطلب جو رات جس امام کی آج ہے مثلاً, بہت ہی چھوٹے ان کے دو واقعات جو بہت مشہور تو ہیں, واقعات نہیں غلط کہہ گیا میں, امام کی دو عادتیں, امام کے دو طریقے, امام کی دو سنتیں, امام کے دو انداز. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام کا رتبہ کم ہو رہا. پہلی چیز, جب بھی کوئی دین کا طالب علم امام کے پاس آتا, مرجع نہیں, مجتہد نہیں, بہت بڑے عالم نہیں, ایک عام دینی طالب علم, ہمیشہ یہ امام کا طریقہ کار رہا کہ بڑے احترام سے کھڑے ہو کر اس انداز سے اس سے ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا رتبہ امام سے بلند. ایک تو ویسے ہی عرب دنیا کے بعض علاقوں کے کلچر میں یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو, لیکن نہیں, یہ انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ امام اس عام سے طالب علم کا, بھئی مرضی اگر آئے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 70 سال کا ہوگا, چلو بڑھاپے کا احترام ہوگا. یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم چیز, بزرگ کا احترام. لیکن اب میں ہٹ رہا ہوں موضوع سے. ابھی میں چوتھے امام پہ رہتے ہوئے پہلے یہ دو باتیں تمہید میں عرض کر دوں. اتنا احترام, لوگوں نے پوچھا مولا ایک تو عمر کے اعتبار سے دینی طالب علم کی عمر کیا ہوگی, 15 سال, 16 سال, 18 سال, 20 سال, ابھی طالب علم ہے اور اتنی عزت آپ دے رہے. کہا اس لیے کہ رسول کا نائب ہے, نائب رسول جب آ رہا تو اس انداز سے اس کی عزت کرو کہ وہ عزت رسول کی جو عزت ہوتی ہے, کیونکہ یہ نسبت رسول سے رکھتا. بات کو میں اور پھیلا سکتا ہوں لیکن نہیں پھیلا رہا ہوں. کہا نائب رسول ہونے کی وجہ سے ایک طالب علم, اور کون یہ عزت دے رہا, چوتھا امام, سردار کائنات ہے اپنے زمانے کا, پیغمبر ہی کا ایک جز ہے وہ, ساری کائنات جس کی عظمت کے آگے سجدہ کرتی ہے وہ امام معصوم ایک دینی طالب علم کو. اچھا اب آپ ذرا سے اپنے اپنے اسمارٹ فون نکال کے آج یہ دیکھیں کہ واٹس اپ میں کتنے ایسے کلپ آپ کو ملے ہوں گے جس میں کسی نہ کسی عالم کی توہین کی جا رہی ہوگی. ایک ہمارا طریقہ کار, یہ موضوع بہت تفصیلی بھی ہو سکتا ہے لیکن آج کی رات نہیں. چوتھے مثلا اب یہاں پہ امام نے اس طرح سے عزت دی کہ امام کا رتبہ بظاہر کم نظر آیا مگر یہ طریقہ امام کا. چلیں آپ نے بھی مان لیا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور دینی طالب علم. جب کبھی کوئی فقیر امام کے پاس آتا اور امام اسے کچھ دیتے, واقعات بھرے پڑے ہیں امام کے, غلاموں کو آزاد کرنا, یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا. دیکھیں یہ واقعہ کئی بار پیش آیا لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں چوتھے امام کے حوالے سے ہے کہ رات کے اندھیرے میں بوری کندھے پہ رکھ کے ہر ایک محتاج کے سرحانے. میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مشہور واقعات, کئی معصومین کا واقعہ لیکن پہلی بار تاریخ میں یہ چوتھے کے حوالے سے آیا. آقا حسین کے حوالے سے جو جملہ آیا وہ بھی چوتھے کی وجہ سے آیا. یعنی مشہور مشہور روایتیں میں اشارہ کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اس طرح مجھے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کون سی زبان میں بات کر رہا ہوں, اور تفصیل میں جاتا ہوں تو فوراً انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے میں سنی بھی بات. پوچھا گیا نا کہ مولا آپ کے بابا کا لاشا جو میدان کربلا میں تھا کرتا اتار لیا گیا لیکن کندھوں پہ کچھ عجیب قسم کے نشانات تھے, تو یہ بھی چوتھے امام نے ہی بتایا کہ ہر رات کو میرا بابا اپنے کندھے پہ وہ بوری رکھ کے نکلتا تھا کہ غرباء مدینہ کے ان کے سرحانے ان کی ضرورت کی چیز اس طرح سے دی جائے کہ جس کو دی جا رہی ہے اسے پتا بھی نہ چلے کہ کس نے آ کے دیا ہے. تو یہ واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آقا حسین کو دیکھا ہو, یہ بھی چوتھے امام نے بتایا. اور خود جب یہ جملہ آیا کہ فلا صحابی نے رات کے اندھیرے میں دیکھا امام معصوم کو, تو وہ پہلی بار چوتھے کا. اب یہ تو طریقہ ہے ساری زندگی اس چوتھے امام کا, جس کے ماننے والوں کا آج کل جو مزاج بن گیا ہے, سب کا نہیں لیکن کچھ کا. اب چوتھے امام کے پاس جب کوئی فقیر آتا, ایک تو رات کو جا کے دیتے ہیں وہ الگ ہے لیکن کوئی آ گیا مانگنے والا, امام خالی اسے رقم نہیں دیتے. اب یہاں تفصیلات ہیں اس کو چھوڑ دیجئے, بعض اوقات کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ کے انداز سے لگتا ہے کہ صریحاً جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے فراڈ کر کے چیٹنگ کر کے آ رہے ہیں, وہ ساری بحثیں چھوڑ دیجئے. آیا فقیر, امام نے خالی اس کی مدد نہیں کی بلکہ امام جھکے اور اس کے ہاتھ کو بوسا دیا. کائنات امام کے ہاتھ کو بوسا دیتی ہے, بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہم امام کے ہاتھ کو بوسا دیں اور امام جھک کر اس سوال کرنے والے فقیر کے ہاتھ کو بوسا دے رہے ہیں. اور جب کسی نے پوچھا مولا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مدد کی اور فقیر کے ساتھ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, وہ سارے احکامات ٹھیک ہیں مگر یہ ہاتھ کو بوسا دینا. اب یہ لفظ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا, مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن امام کا لفظ ہے. اس کے لیے میں نے شروع میں تمہید باندھی کہ ہر واقعے میں رک کر تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا. امام نے کہا کہ میں بھلا اس کے ہاتھ کو بوسا کیوں نہ دوں, یہ میرے اوپر ایک احسان کر کے جا رہا. لیکن ہمیں اچھا لگے گا یہ لفظ نہ آپ کو, عربی کا لفظ احسان پھر بھی سمجھ میں آ جاتا لیکن اردو کا احسان. راوی نے پوچھا مولا کیا احسان کر رہا, تو اب یہ امام کے الفاظ کا مفہوم میں سنا رہا ہوں آپ کو. امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس, اب میں ذرا سا اس کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, میرے پاس ایک رقم ہے اور مجھے یہ کسی اور جگہ منتقل کرنا. اب جہاں پہ اسے ٹرانسفر کرنا, اول تو اور کوئی تیار بھی نہیں کہ اس کو وہاں پہنچایا جائے. آپ دنیاوی مثالیں ذہن میں لائیں, وہ میں بیان کر کے اصل موضوع سے آج نہیں ہٹنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک آدمی آ جائے تمہارے پاس, کہے کہ بتاؤ کتنی رقم تمہاری ہے, میں وہاں تک پہنچا دوں گا. آپ نے کہا بھئی تمہارے چارجز کیا ہیں, تمہارا کمیشن کیا ہے, یہ امام کے الفاظ نہیں، یہ امام کے جواب کا خلاصہ میرے الفاظ. اس نے کہا کچھ نہیں، میں بغیر کوئی چارج کے، میں بغیر کوئی کمیشن کے تمہاری رقم وہاں پہنچا دوں گا. اب آپ حیران ہو گئے کہ آج کے زمانے میں ایسا کون آدمی جو اتنا بڑا رسک لے رہا. امام کا جواب سنی، کہا کہ میری یہ دنیا کی دولت تو بیکار ہے، دنیا میں یہ مجھے آخرت میں منتقل کرنا. یہ فقیر وہ ذریعہ بن رہا ہے، وہ کوریئر بن رہا ہے، وہ بیچ کا ایکسچینج کمپنی بن رہا ہے جو میری دنیا کی دولت کو آخرت میں بغیر کوئی کمیشن لیے پہنچا رہا ہے، میں اس کے ہاتھ کو بوسا کیوں نہ دوں. کسی بھی نیکی کا ثواب بتانا وہ بھی ایک مرحلہ ہے، جیسے کل روایت گزری کہ ایک درہم کے 10 اور 100 اور 70 اور 7 ہزار. لیکن پھر یہ تصور واضح کرنا کہ خالی ثواب نہیں ملے گا، یہ تمہاری رقم یہاں سے وہاں منتقل ہوئی، یہ تمہاری کوٹھی یہاں سے وہاں منتقل ہوئی، یہ تمہاری گاڑی یہاں سے وہاں منتقل ہوئی. بات کو پھیلاؤں تو ایک گھنٹہ بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہیں. خلاصہ یہ واقعہ میں اصل میں اس وقت اس عنوان پہ نہیں پڑھا کہ دولت تو آپ کی وہی ہے کہ جو آپ نے آخرت میں بھیجوائی، پیغام یہی ہے، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھا، میں نے یہ بتانے کے لیے پڑھا کہ امام معصوم فرزند زہرا وارث علی پیغمبر کا جانشی ایک فقیر کے ہاتھ کو نہ صرف یہ کہ بوسا دے رہا بلکہ اس کے اسٹیٹس کو اتنا عظیم بتا کے بوسا دے رہا. نعوذ باللہ، بظاہر سرسری نگاہ میں اس میں امام کی توہین نظر آ رہی ہے، لیکن یہ توہین نہیں ہے، اس کے بغیر صاحب ایمان کو یہ پیغام ملتا ہی نہیں ہے. اگرچہ بات اتنی کافی، لیکن تردن للباب اس کی بہت چھوٹی سی دو مثالیں. جب یہ مثالیں میرا یہ والا تمہید والے موضوع سے متعلق ہے کہ معصومین کبھی جان بوجھ کر ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا رتبہ بہت کم. اور چونکہ آج کے مجلس میں فی الحال تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ بات بیان کرنا کہ ہمارے یہاں دین کو سمجھنے کا طریقہ ہی غلط بنا لیا گیا. ہم تو مولانا روم کی مثنوی کی طرح پھنس گئے، دین سمجھنا ہم کو آتا ہی نہیں. مثنوی مولانا روم میں ہے نا، ہندوستان کے کسی علاقے کا واقعہ. ہندوستان میں ہاتھی ہوتے ہیں یا افریقہ میں یا انڈیا میں، اس علاقے میں نہیں تھے، ہاتھی آ گئے اور 4-5 اندھے. بہت مشہور واقعہ، شور ہوا گاؤں میں کہ ایک بہت بڑا ہاتھی، ایک بہت بڑا جانور آ گیا. اب یہ اندھے بھی پہنچے، اس کو چھونے لگے. ایک نے کہا ہاتھی تو دیوار ہوتا ہے کیونکہ پیٹ پہ ہاتھ تھا، اور ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو ستون ہوتا ہے کیونکہ ٹانگوں پہ ہاتھ تھا، اور ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ کان پہ ہاتھ تھا. ہر آدمی کے ہاتھ میں جتنا ہاتھی لگا اتنا اس نے ہاتھی کو سمجھ لیا. اندھے تھے نا. ہمارے یہاں بھی یہی آج کل دین کو اسی طرح سمجھا جا رہا ہے. ایک حدیث، ایک آیت، آدھا مسئلہ، بس ہم سمجھے ہم نے پورا دین سمجھ لیا ہے. اسی آیت کے اوپر نتیجہ نکالا، اسی ایک حدیث پہ نتیجہ نکالا. ہم وہ اندھے ہیں جن کے درمیان اسلام آ کے بیچارہ پھنس گیا. خیر، تو یہ دیکھیں، یہ جملہ پورا اشرہ بن سکتا ہے، لیکن فی الحال جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بعض روایتوں سے ایسا لگتا کہ نعوذ باللہ امام اپنے رتبے کو کم کر رہے ہیں. میں نے تو بتایا کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایسے نادان بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ روایتیں دلیل اس بات کی ہیں کہ جتنا آپ لوگ نعوذ باللہ امام کو بلند بتاتے ہیں وہ اتنا ہے نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، بعض چیزوں میں ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. نعوذ، اب یہ جملہ بہت جلدی میں کہہ گیا. تو آپ دو اس کی اور مثالیں سن لیں، کیونکہ ان مثالوں کا وقت بہت قریب. راوی نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا، امام نے ایک آدمی سے درخواست کی، لفظ درخواست، کہ بھائی میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں. راوی نے کہا نہیں مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کی اس درخواست پہ عمل کروں گا ہی نہیں. یہ روایت آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے. حال ہی میں ہوا کیا کہ یہ راوی جا رہا ہے کربلا کی زیارت کو، اور دسویں امام کہہ رہے ہیں تم میرے دادا کے روزے کی زیارت کو جا رہے ہو تو قبے کے نیچے میرے لیے بھی دعا کرنا. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ وہی خون یہاں بھی، وہی خون وہاں بھی، وہی گوشت یہاں بھی، وہی گوشت وہاں بھی. وہ بھی اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد. یہ بھی اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ میں اور ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں کہ میں آپ کے لیے وہاں دعا کروں، کیونکہ دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس دعا کی جا رہی ہے وہ بڑا ہے، جو دعا کر رہا ہے وہ چھوٹا. अब यहां पे अगर अरबी ग्रामर के कुछ तालिबान बैठे हैं, उनको मालूम है कि दुआ कहते ही से तीन चीजें हैं, लफ्ज एक होगा, करो। अगर बड़ा छोटे से कहे तो उसको ऑर्डर या अमर कहेंगे, बराबर वाला बराबर वाले से कहे करो दरखास्त कहेंगे, छोटा बड़े से कहे तो दुआ कहेंगे। दुआ की तारीफ ही यही है, लफ्ज तीनों में एक होगा। लेकिन ये मैं कहां जरा भटक रहा हूं, जरा बहक रहा हूं, बहक तो नहीं रहा हूं, लेकिन आज की रात का हक सही मानों में अदा नहीं हो पा रहा। तो रावी ने कहा मौला दुआ आपने कहा था, दुआ तो कहते ही है कि छोटा बड़े के पास जाए। इमाम ने क्या जवाब दिया, कहा कि मेरे जद का रुतबा बुलंद है कि खाने काबा का, कहा कि अल्लाह का रसूल खाने काबा से तो इतना अजीम है कि बात करना ही गलत है, मुकाबला करना ही गलत है। जब पैगंबर ने कह दिया एक मोमिन का रुतबा काबे से बुलंद, मैं हदीस पूरी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत मशहूर है। कहा फिर जब मेरा जद खाने काबा की जियारत को जाता, वो दीवारे काबा से लिपट के दुआएं क्यों मांगता है काबे के वसीले से? वसीला हमेशा बड़ा होता, दुआ मांगने वाला छोटा होता है। वो अजमत काबा बताना थी, ये अजमत करबला बताना थी, ये अजमत तालिब इल्म बताना थी, ये अजमत फकीर बताना थी। तो मुख्तलिफ पैगाम सबका एक है ताकि लोगों की समझ में असल दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। इस दुरूद के जरिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की कि अब तमहीद हुई, अब असल मसले पे आइए। और असल मसला ये कि जिसके लिए तमहीद बांधी गई, इमाम के बदन पे कोड़े मारो नऊज़ु बिल्ला, हर जगह तो मैं नऊज़ु बिल्ला कह के नहीं रोक पाऊंगा, इमाम को तलवारों से जख्मी करो, इमाम के सीने में बर्छी मारो, इमाम के बदन पे नैजे का वार करो, और इसे जो छोटे दर्जे के जद कोप के तरीके होते हैं जो मैं बतौर मिसाल भी नहीं कहना चाहता, किसी के चेहरे पे थूक देना, किसी को मुक्का मार देना, किसी को तमाचा लगा देना, बतौर मिसाल भी नहीं कहना चाहता, ये सब करो, ये इमाम को नऊज़ु बिल्ला कम तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन इमाम के सामने गाना बजा दो, इमाम के सामने दाढ़ी शेव कर दो, इमाम के सामने बेहिजाब चली आओ, इमाम के सामने नमाज कदा कर दो, इमाम के सामने माले हराम ला के रख दो, ये मौला बिस्मिल्लाह तनावुल फरमाइए, वो इमाम को ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। तारीखों में वाकयात भी हैं, जो कल भी एक वाकया बतौर नमूना आया, लेकिन इसके अलावा भी है, और जरा कॉमन सेंस की बात भी, क्योंकि इमाम कायनात की तारीख में, कायनात की तारीख में सबसे ज्यादा जख्म जिसने जिस्म पे खाए उसका नाम है हुसैन, कायनात की तारीख में। कभी सातवें इमाम की रिवायत आ गई कि जितने कुरान में हर्फ हैं, लफ्ज नहीं हर्फ हैं, उससे ज्यादा मेरे जद के बदन पे जख्म थे। कभी चौथे इमाम की रिवायत आ गई कि अंगूठी दिखा के कहा कि इस नगीने के बराबर भी जगह मेरे बाबा के बदन पे बगैर जख्मों के नहीं, वो सारे जख्म आका हुसैन ने किस लिए खा? इन्हीं वाजिबात हराम के निजाम को बचाने के लिए, यानी तलवार इमाम को कबूल है, ये निजाम शरीयत खतरे में पड़े ये कबूल नहीं। इसी जुमले को मैंने खोल के बता दिया कि बेपर्दा औरत चली जाए, कोई गुनाहगार चला जाए, ज्यादा तकलीफ होती। और अपने इस जुमले को मजीद वाजे करने के लिए एक ऐसी रिवायत पढ़ दूं जो मोमिनीन को याद है, लेकिन इस मौके पे बतौर याद दहानी, मासूम इमाम, कौन मासूम इमाम जिनकी आज शहादत है, अब ये सारे वाकयात उन्हीं इमाम मासूम के मैं पढ़ रहा हूं। कहा कि देखो हमारे शियों, ये भाई रूहानी तकलीफ की बात हो रही है, तीर और तलवार से ज्यादा बड़ा जख्म जो मोमिन पहुंचा सकता, जानबूझ के तो नहीं पहुंचाएगा ना, बेचारे को पता ही नहीं। जैसे अखबारात में कभी खबर आती है पाकिस्तान में, इत्तेफाकिया पिस्तौल चलने से बेटे के हाथ से बाप मर गया मसलन, इत्तेफाकिया, उसको खबर भी नहीं थी ना उसका ये इरादा था, मोमिन भी यही है। लेकिन महाराज इमाम को तकलीफ तो पहुंच गई ना। अब यह रिवायत, बाज़ उलमा ने इस रिवायत में तीन बातें लिखी, लेकिन बहरहाल मेरी तहकीक के मुताबिक दो बातें तो साबित हैं, तीसरी शायद इतनी मोतबर नहीं, पढ़ देता हूं। देखो हमारे शियों, बाकी जो गुनाह दिल चाहे करो, ये अंदाज याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह कर लो, ये भी एक अंदाज होता है अरबी जबान के अंदर किसी बड़े गुनाह को समझाने का, मगर ये दो गुनाह कभी ना करना, एक कभी शराब ना पीना और एक कभी जुआ ना खेलना। और बाद उलमा ने कहा है तो मैंने अपनी तहकीक बता दी, और कभी दाढ़ी शेव ना करना। बहरहाल मैं पहले दो पर ही रहता हूं जो ज्यादा मोतबर है। मौला ये खास इन दो के बारे में आपने क्यों कहा? कहा इसलिए कि जब कोई ये दो गुनाह करता, कोई भी, हमें दरबारे यजीद और अपने खानदान की वो मोहतरम खवातीन याद आ जाती हैं जो कैदी बना के वहां खड़ी की गई। अब देखिए, अगर बहुत मंतिकी आदमी है तो आज मेरे मजलिस के एक एक जुमले पे उसको एतराज होगा कि भाई इमाम ये मंजर कभी भूलते ही नहीं है, लेकिन कहते कि और ज्यादा याद आता है जब किसी के हाथ में शराब देखता हूं, क्योंकि जब मेरी बहने और फुफिया यजीद के सामने गई तो वो मलून शराब का जाम हाथ में लेके बैठा था। तो भूल सकता है इमाम ये मंजर? और खाली शराब नहीं, शराब में इतना मशगूल था कि उसके पास वक्त ना था इन सैदानियों पे तवज्जो देने का, इतनी देर खड़ी रही कि घुटने दुखने लगे, और जुआ खेल रहा था। जब भी ये मंजर आता है किसी के घर में भी, अगर एक मोमिन के घर में ये मंजर इमाम देख ले, अगर किसी आजादार के घर में ये मंजर इमाम देख ले, तब भी बात तो वो दरबार तो वो याद आ जाता है ना कि हाँ यही तो जामे शराब हमने यजीद के हाथ में देखा और ऐसे वक्त पे देखा, यही तो जुबे में मशगूलियत देखी। अब इमाम यहां पे जो जुमला कह रहे हैं वो यही तो बता रहा है कि जो तकलीफ इस मंजर से होती है वो तीर और तलवार की तकलीफ के मुकाबले में कुछ नहीं। और अब बजाय इस समझदार मजमे के सामने बार 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 दलीलें देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मसलन बतौर दलील एक जुमला कह दूं, ये भी मसाइब का जुमला, और वो ये कि यही आका सज्जाद से जब पूछा गया, आपको पूरे करबला और शाम और कूफा के इस पूरे सफर में पूरे वाकये सब उससे ज्यादा तकलीफ कब हुई? तो ना अकबर ना असगर ना अब्बास ना कासिम ना कोड़े ना तौक ना सलासल ना हथकड़ी ना बेड़ी, दरबारे यजीद अश्शाम अश्शाम अश्शाम, यही जुमला था ना। तो अब वो बात मेरी जो है वो आगे बढ़ रही है, और आज मैंने वो रिवायतें पढ़ी जो ज्यादा मशहूर है, चाहे मसाइब की हो, गौर तो करे मसाइब। तो अब इमाम इस गुनाहों के माहौल को तीर और तलवार से ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, और यही चौथे इमाम का करबला से वापस आने के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ। कल के जुमले को मैंने कहा ना, मजलिस के शुरू में मैंने कहा कि रब्त मिलाना पड़ेगा कल के जुमले से, कि बजाय चौथे इमाम के 34 साल करबला के बाद वाले, ना कोई हमला हुआ, ना कोई फौज आई, ना कोई लूटमार हुई, ना कोई और वो जुल्म हुआ जो अहले बैत पे होता आया। और ऐसा भी नहीं कि हुक्मरान बड़े शरीफ थे, मदीने पे हमले हुए, आम लोगों पे जुल्म हुआ, चौथे इमाम के अतराफ में बराबर के घरों में फौज घुस रही है, लेकिन चौथा इमाम बिल्कुल आराम से। कल वाली बात पूरी दोहराने का वक्त नहीं है, तो जुमले अगर कुछ नामुकम्मल रह जाए तो मेरी नीयत पे शक न कीजिएगा। खुलासा ही कि फिर तो ये तारीख में आना चाहिए कि पांचवें और छठे इमाम का नहीं, चौथे इमाम ही से अहले बैत के लिए बड़ा राहत व आराम का जमाना शुरू हुआ। नहीं आया जुमला पांचवें के बारे में, आया छठे के बारे में आया, क्योंकि चौथे इमाम के जमाने में तीर और तलवार कुछ देर के लिए छुपा लिए गए अहले बैत के लिए, माहौल ऐसा बना दिया गया, माहौल बाकायदा प्रोमोट किया गया। एक जुमला या जिमनन कह दू, जो आज मीडिया काम कर रहा, ये चौथे इमाम के जमाने में बेपर्दगी को बाकायदा फरोख दिया गया। एक तो होता है कि एक औरत घर से बेपर्दा निकले, एक नहीं प्रमोशन, गाने बजाने को बाकायदा फरोख दिया गया, नमाज का मजाक और नमाज में कमजोरी लोगों को हराम के मजे से आशना किया गया। आज भी खाने पीने की कितनी चीजें ऐसी जो हराम है लेकिन एक मजा आता है उसके अंदर। तो एक एक गुनाह का नाम लूंगा तो मजलिस इसी में खत्म होगी। ये माहौल जो चौथे इमाम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो अजिया चौथे इमाम को पहुंच रहा है, अब क्या हुआ? अब ये है कि इसको रोकना, امامت کا کام یہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر ظالم ظلم کر رہا اس کا مقابلہ کرنا. جو حسین نے جہاد کربلا میں تیر و تلوار کے سامنے اپنے اکبر کو، اپنے اصغر کو، اپنے عباس کو پیش کر کے کیا، اب وہی جہاد چوتھے امام کو کرنا. لیکن چونکہ یا تیر نہیں ہے، یا تلوار نہیں ہے، یا نیزے نہیں ہے، طریقہ اور ہے، تو امام کا طریقہ بھی بدلا. اور وہ کیا بدلا؟ وہ اس طرح بدلا کہ پہلی بات امام نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینا عن الفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا. چوتھے امام کے زمانے میں بے حیائی پھیلائی گئی. دیکھیں یہی نماز آپ گھر میں چھپ کے قضا کریں تو یہ گناہ کہلائے گی، اور اگر علی الانام پبلک کے سامنے قضا کرے تو یہ بے حیائی کہلائے گی. بے حیائی خالی وہ چار پانچ گناہوں کا نام نہیں. یہی شراب گھر میں چھپ کے پی جائے تو گناہ، لوگوں کے سامنے پی جائے تو یہی بے حیائی کا کام ہے. عن الفحشاء، یہ ذہن میں واضح رہے کہ بے حیائی خالی وہ والے گناہ کا نام نہیں، جس کا نام بھی اس لیے اس وقت زبان پہ نہیں لانا چاہتا کہ وقت پتہ نہیں میرے ہاتھ سے پھسل کے کہاں جا رہا. تو بے حیائی یا عام گناہوں کا نام بھی بے حیائی اگر یہ لوگوں کے سامنے کیے جائے، اور یہ کیے جا رہے تھے، یہ امام کے لیے اذیت بن رہے تھے. بھئی کوئی گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا، امام کو وہ اذیت نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں گھروں میں شراب نہیں پی گئی؟ کیا مولا کے زمانے میں گھروں میں گناہ نہیں ہوئے؟ چوتھے امام کا امتحان یہ کہ علل اعلان لوگوں کے نگاہوں کے سامنے میڈیا کی سرپرستی میں اب امام اذیت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کو روکنا، اس کے روکنے کے لیے پہلے تو امام نے جہنم کا خوف دلوں میں پیدا کیا. یہ امام نے کیا. جیسے آپ کوئی زیادہ میری تقریروں پہ اعتراض کرتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا تیسواں پارہ دیکھ لی، اور زیادہ اعتراض کرتا ہے میں کہتا ہوں دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھ لی، آقا حسین کی دعائے عرفات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ترجمہ دیکھ لی. اب میں چار جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دعائے ابو حمزہ صومالی کی، ابو حمزہ صومالی کا تعارف میں نے پہلی مجلس میں کرا دیا، وہ معمولی صحابی نہیں ہے. اور آپ تو یہاں گلف میں رہ کر دعائے ابو حمزہ صومالی کی عظمت کو جانتے ہیں، لیکن آپ سوچی کیا یہ جملے کسی عام آدمی کی زبان پہ بھی ٹھیک لگتے ہیں؟ کجا چوتھا امام. اسی کی تمہید شروع میں باندھی، اب کی لے خروج روح، اب کی لے زیق اللہ دی، اب کی لے سوال منکرین و نکیرین فی قبری، اب کی لے خروج من قبری حاملن ثقلی علی ظہری. دعائے ابو حمزہ صومالی ہر گھر میں پڑھ لی. مولا آپ رو رہے ہیں، اور آپ کا یہ رونا ذرا اس رونے سے مختلف ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میرے بدن سے میری روح کو نکالے گا. مجال ہے ملک الموت کی؟ ائمہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتے ہیں. اپنی موت تو اپنی موت، دوسروں کی موت کو ٹال دیتے ہیں. وہ خاتون جس کے شوہر ہر سال امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جاتے تھے، اور وہ شکایت کر رہی ہے تم کس کو امام مانتے ہو، آج تک اس نے کچھ نہیں دیا. کہا وہ امام ہے، دنیاوی دولت کے لیے ان کے پاس جاتا ہی نہیں. کہا لیکن پھر بھی کس بات کا امام ہے؟ بدتمیز قسم کی عورت تھی، لیکن بعد میں بہت قابل احترام. تو معلوم ہے نا آپ کو کہ جب وہ آئے اور اگلے سال آ کے یہ اپنی بیوی کی شکایت بتائی، تو امام نے وہ پانی اسے یاقوت بھی بدلا، دوسری بار موتی میں بنایا، تیسری بار زمرد میں بنایا، یہ تھال بھر بھر کے دیے. اس نے کہا میں تو خود ان کی زیارت کروں گی، زیارت کو آئی. لیکن راوی نے مسافر خانے میں رکھا پہلے امام سے اجازت. بہت مشہور واقعہ ہے، ہر ولادت و شہادت میں جو چوتھے امام کے حوالے سے واقعہ پڑھا جاتا ہے. لیکن جملہ ایسا آ گیا میری زبان پہ کہ یہ خلاصے سے بھی خلاصہ، یہ خلاصے کا بھی خلاصہ. ہوٹل میں روک دیا کہ پہلے امام سے پوچھ کے آؤں، اور جب گیا امام کے پاس امام نے کہا لے آؤ، اور مسافر خانے میں پہنچا تو مر چکی تھی. اور پھر وہی پورا واقعہ کہ بہرحال زندہ ہوئی اور امام کی خدمت میں گئی، چہرے پہ نگاہ ڈالی. پرانا زمانہ، نہ یوٹیوب ہے، نہ فوٹو ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ کلپ ہے، نہ واٹس اپ ہے. امام کو دیکھا ہی نہیں اس نے آج تک. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جتنی تصویریں بھی امام معصوم کی بنائی جائیں، بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ نعوذ باللہ رسول خدا کی ایک تصویر بہت ہی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی، یہ سب غلط، حتیٰ وہ واقعہ بھی غلط ہے کہ جی آقا حسین کی یہ تصویر بہت اتھینٹک ہے، کیونکہ جب کٹا وسر بازار شام سے جا رہا تھا تو یورپ سے آنے والے ایک پینٹر نے اس کو دیکھ کے وہیں پہ پینٹ کیا، روم کے اندر محفوظ کیا اور اب وہاں سے نکل آیا. یہ بھی واقعہ غلط اور یہ تصویر غلط. لیکن یہ دہانی کے لیے ایک جملہ کہا جو آج کل پیغمبر کی ایک تصویر ہے، لیکن اصل بات پہلی بار دیکھا چیخ اٹھی. اچھا یہ ہے وہ امام جن کے پاس تم آتے تھے؟ کہا چیخنے کی کیا ضرورت؟ کہا میں مر گئی تھی، ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، یہ آئے روک دیا اس کو. کہا ملک الموت یہ روح واپس پلٹاؤ، یہ لے جانے کا تمہیں اختیار ہی نہیں. یعنی مرنے کے بعد، ایک تو ہے کہ آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، ملک الموت آیا، امام نے کہا چلے جاؤ. ایسے بھی واقعات ہیں، آقا عبد الکریم حائری کا واقعہ یہی ہے، لیکن آقا حسین کا واقعہ ہے موضوع کچھ اور. یہاں تو موت آ گئی، ملک الموت روح لے کے جا رہا ہے اور امام نے روک کے روح واپس پلٹائی، تو موت کوئی مسئلہ امام کے لیے نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے پھر بھی ہے. اسی لیے روتے روتے کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میری روح کو نکال رہا ہوگا. اس کے بعد کا جملہ اس سے بھی خطرناک، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے بدن کو دبائیں گی، زیق اللہ دی، جو میری قبر زیق کی جائے گی اور تنگ کی جائے گی. یا تو ایک عام مومن بھی ماننے کو تیار نہیں، اور حوالہ اتنا معتبر، میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے سوال کرے گا. مجال ہے کہ فرشتے کی کہ امامت سے آ کے سوال کرے؟ بساط کیا ہے فرشتے کی کہ امامت کے سامنے آئے؟ یہ کس سے سوال کرے گا جس کو یاد کر کے امام رو رہے؟ اچھا آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خاص منکر و نکیر کے لیے ایک روایت ہے، وہ چوتھے امام ہی سے مروی ہے. یہ تو دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ رہا ہوں، وہ الگ سے ایک روایت ہے، ورنہ عام طور پہ ملک الموت کی آدھی، ملک الموت نہیں، منکر و نکیر کی آدھی روایت پڑھی جاتی ہے. وہ آ کے پوچھے گا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا. یہاں بات ختم کو تھوڑی ہوئی، البتہ روایت چوتھے امام کی ہے. اس کے بعد تین سوال اور کرے گا، جوانی کیسے گزاری، مال کمایا کیسے، مال خرچ کیسے کیا، یہ بھی پوچھے گا ملک الموت. چوتھے امام ہی کی روایت اور وہی رو رہے ہیں. منکر و نکیر کے سوال، بھئی تیرا رب کون ہے، اس پہ ہم کو رونے کی ضرورت نہیں. ملک الموت منکر و نکیر سے پہلے ہی جواب دے دیں، رسول پہلے ہی جواب دے دیں، علی تو ساری زندگی یہ علی کہتے ہوئے ہم نے گزاری ہے، فوراں جواب دے دیں گے. اسلام، قرآن، کعبہ، اٹکے کی زبان کہاں پہ، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. امام کہہ رہے اب کی لسوال منکرین و نکیرین فی قبری، جو قبر میں سوال و جواب ہوگا، اب کی لخروج من روحی، قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب اپنی قبر سے اس طرح نکلنا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے آنا. اب جو گناہوں کا وہ ماحول بنایا گیا جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے کوڑے سے کم نہیں، جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے ایک تلوار کے وار سے کم نہیں، لیکن اگر یزیدیت کی تلواروں کا اس امام معصوم نے مقابلہ کیا تو مومن کے گناہوں کی تلوار کا بھی یہ امام مقابلہ کر رہا اور بتا رہا یاد کرو ایک دن کہاں تمہیں جانا. یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد خوف خدا پیدا کرنا. اس کے بعد پھر امام نے ایک نسخہ ہم کو دیا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کیا، ٹیسٹ وغیرہ کے کرائے، کہا یہ ہے پریسکرپشن، یہ دوائیں آپ کو استعمال کرنا. اور اس کے اندر خاص طور پر وہ دو چیزیں امام نے بتائی ہیں، بے حیائی کے گناہوں کو روکنے کی، بے حیائی کے گناہ دو چیزیں بتائی، دونوں کو ساتھ ملا کے چلنا. جو تین دن سے بات چل رہی تھی اور میں نے کہا اس کا پہلا حصہ آج مکمل ہوگا، وہ کیا دو چیزیں بتائیں؟ ایک بار پھر امام معصوم کی ایک حدیث اور بیان کر کے قطع رحمی اور صلہ رحمی کے موضوع کو فی الحال اس عشرے کے لیے آج مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا. ایک تو وہ حدیث یا بنیہ، اے میرے بیٹے، پانچواں امام، خبردار پانچ آدمیوں کے قریب بھی نہ جانا، نہ مشورہ لینا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے پڑوس میں رہنا، نہ ان کے ساتھ سفر کرنا۔ بہت مشہور روایت، جھوٹا، جھوٹے آدمی کے ساتھ کبھی نہ جانا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بنا کے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ فاسق، اس کے قریب بھی نہ جانا، سفر بھی نہ کرنا، وہ ایک لقمے کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا، بلکہ اس سے بھی کم کے بدلے میں۔ لوگوں نے پوچھا، مولا اس سے کم کیا ہوتا؟ کہا، خالی اس سے کوئی وعدہ کرے گا ایک لقمے کا اور وہ بیچ دے گا۔ اور احمق، فائدہ پہنچانے جائے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، کیونکہ میں احمق میں مسائل شریعت سے ناواقف کو بھی داخل کر دیتا ہوں۔ وہ پھر آج کی تقریر کے آخر میں ایک جملہ آئے گا اور کل سے وہ موضوع بنے گا۔ تین، اور قاطع رحم، جو رشتہ دار سے اپنے تعلقات کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اب آئیے وہ حدیث جو آج پڑھنا، یہ تو حدیث دو دن پہلے گزر گئی، ٹھیک ہے، صرف ایک چیز جس میں سے گزری، لیکن جو اصل موضوع تھا آج چوتھے امام کے حوالے سے خاص بات جو آپ کے سامنے آئی، وہ ہے امام کی دعائیں۔ ہر امام دعائیں پڑھتا، ہر امام دعائیں مانگتا، ہر امام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا۔ صحیفہ کاملہ تو چوتھے ہی امام کی مشہور، یقیناً ایک صحیفہ علویہ بھی ہے، لیکن جو شہرت، جو مقبولیت، اور اصل یہ جملہ، اور جو راویوں کا اتھینٹک سلسلہ صحیفہ کاملہ کا ہے، وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے جو ائمہ کی ہو۔ صحیفہ کاملہ، دعا کرنا سکھائے، ہر موقع کی دعا، ہر حوالے سے دعا، عید کی دعا بھی اسی میں ہے، رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، الوداع رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، والدین کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، اولاد کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، ہر طرح کی دعا، 52 دعائیں 52 53۔ مگر یہی امام معصوم جو روزانہ صبح و شام دعا 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 اور دعا سکھا رہا، ایک عجیب حدیث آتی جو اگرچہ اللہ کے رسول کی ہے، کیونکہ امام نے یہی کہا کہ میرے جد نے یہ فرمایا، ہم تک تو چوتھے نے پہنچائی۔ اور پھر بعد میں جب چھٹے امام کا ایک مناظرہ ہوا بعض مسلمانوں سے، بڑا دلچسپ مناظرہ، شہید مرتضی متحری کی ایک کتاب ہے، بچوں کے لیے سچی کہانیاں، اس کی پہلی جلد میں جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا مناظرہ 20 صفحے کا۔ تو چھٹے امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا، چوتھے امام کی حدیث، اور وہ حدیث اگرچہ اس کا خلاصہ ہر مومن کے ذہن میں، لیکن پھر بھی امام نے فرمایا، دعائیں کیے جاؤ، چوتھا امام، دعائیں کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ۔ پانچ دعا کرنے والے ایسے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں، مجھے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرنا، کون اللہ؟ ادعونی استجب لکم، جب وعدہ کر رہا ہے دعا کرو، میں دعا قبول کروں، وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ صادق الوعد، اللہ ہی کے وعدے غلط نکل آئے تو پورا دین ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ ان پانچ آدمیوں کی مشہور حدیث ہے، لیکن میرا موضوع جہاں پہ ہے، دیکھیے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور پانچ آدمیوں میں، اب ترتیب تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کس ترتیب سے کہا، لیکن امام نے پہلی بات وہ کہی جو دو دن ہمارا باتوں باتوں میں موضوع بنا، تفصیل نہیں آئی، کسی پر مالی معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا۔ حق مومن، حسن ظن، اچھا خیال، نیک گمان، مومن کی مدد اپنی جگہ۔ دیکھیں، بہت میں نے سخت لفظ استعمال کیا، ٹرسٹ، کسی مومن پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، مومن پر بھی، کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا، یا مثلاً کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے، نہ کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی سند، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں، اب بعد میں اللہ سے پکار پکار کے کہتا، خداوندہ فلاں میرا 1 ملین کھا گیا، فلاں میرا 2 ملین کھا گیا۔ وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کی سزا اپنی جگہ ہے، جو پرسوں بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا، لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی، چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے جہاں کے لیے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا الاجابہ تحت قبتے، پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کبھی قبول کر لے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، یہ اس کیٹیگری سے نکل گئے. بلکہ اس حدیث میں امام نے خالی یہ نہیں بتایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بھی بتایا کہ اللہ جواب کیا دیتا ہے اس بندے کو. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب غلطی تیری اپنی، قصور تیرا اپنا، کیوں نہیں تو نے گواہ رکھا؟ یا یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سن نہیں پا رہا الگ بات ہے، لیکن دعا رد ہوتی ہے. یہ آج کل ممبر سے بہت پڑھا جاتا ہے موضوع، اس میں تفصیل نہیں آتی، بس کہا یہ فلا فلا کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اس میں ایسا نہیں ہے، اللہ جواب دیتا اور پھر قبول نہیں کرتا، تیری غلطی. قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آیت کون سی؟ سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت 284 یا 283، ربنا لا تواخذنا ان نسینا اور اخطانا سے پہلے والی پوری آیت پڑھ ڈالی. وہ آیت ہے کیا؟ سب سے لمبی آیت. توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، عقائد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لین دین میں ایک دوسرے پر، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بھروسہ نہ کرو، ہر چیز لکھوا لو، ہر چیز لکھوا لو. اور اگر یہ ہے کہ نہیں اتنا بھروسہ ہے تو بعد میں اللہ سے کمپلین نہ کرو، پھر یہ گناہ نہیں ہوا، یہ تمہاری ایک چیریٹی ہوگی. 1 ملین اس کو دیے، واپس کرے گا؟ کرے گا. نہیں کرے گا، ہم پلٹ کے کسی سے بھی نہیں کہیں گے، دل میں بھی شکایت نہیں کریں گے. اگر یہ جذبہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن نہیں، خدا بندہ وہ بڑا نمازی تھا، وہ نماز زیارت عاشورہ کا پابند تھا، اس کی نماز شب ہم نے دیکھی سفر حج میں، تو ہم تو اس کو بڑا مقدس و متقی بن کے بغیر گواہ کے رقم دے بیٹھے. تمہاری حماقت، یہ باقاعدہ حماقت کا تو نہیں لفظ ہے، غلطی ہے. یہ امام نے فرمایا اور کئی اماموں نے، آج کے زمانے کا بہت بڑا مسئلہ. اور یار رک کے صرف ایک بات کہہ دوں، اس کی کوئی تفصیل کوئی وضاحت نہیں ہے، گھڑی کا وقت، گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام کو ہے. وہ یہ کہ جو ابھی ہاتھی والی بات آئی تھی وہ پھر آ رہی ہے. تو مولانا وہ جو روایتوں میں ہے کہ مومن پہ اچھا گمان رکھو، مومن پہ حسن ظن رکھو، مومن پہ ٹرسٹ کرو، وہ ساری روایتیں کہاں گئی؟ یہی سوال تو میرا آپ سے کہ وہ روایتیں بھی ہیں اور یہ روایت بھی ہے، اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑیں، اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑیں؟ اب کیا کریں؟ اب دونوں روایتوں کو ملا کے ایک نتیجہ نکالنا پڑے گا جو ہم عام آدمی کے بس میں نہیں، اور جس کے بس میں یہ ہے اسی کو مرجع کہتے ہیں اور اسی کی تقلید واجب ہو جاتی ہے. مومن تو کنفیوز ہی ہو جائے، کنفیوز ہوگا نا کہ ایک جگہ یہ سنا، ایک جگہ یہ سنا، ایک عالم یہ پڑھ رہا ہے، ایک عالم وہ پڑھ رہا، وہی عالم پہلی مجلس میں یہ پڑھ رہا ہے، آخری مجلس میں یہ پڑھ رہا، وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ دونوں صحیح ہوں گے، لیکن اس کے لیے اتنی دین کی سمجھ ہونا چاہیے، اور وہ سمجھ مرجع کے پاس ہے. پس ایک حدیث سن کے کبھی نتیجہ نہ نکالیں، ایک آیت سن کے نتیجہ نہ نکالیں. خیر یہ تو امام چوتھا امام دعائیں اس کے حوالے سے بات. ٹرسٹ کبھی نہ کرو، کرو تو اس صورت میں کہ دے دیا سو دے دیا، جسے ہمارے یہاں قرض حسانہ کہا جاتا، اس میں کوئی کمپلین نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کو قرض حسانہ دیا وہ واپس نہیں کر رہا، اس میں یہی کہتے دیا دیا، نہیں دیا نہیں دیا، ایک ثواب تو ملے گا نا. لیکن اگر واپسی چاہیے، اگر کاروبار میں پروفٹ چاہیے جو تم نے انویسٹ کیا، نہ بھی ملے پروفٹ، اصل رقم تو مل جائے، تو امام کہتے ہیں دعا قبول نہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہ بھی بہت خطرناک، بہت خطرناک. خطرناک ان مانوں کہ کمی ہے وقت میں، بات کو چھیڑ دوں تو غلط فہمی نہ ہو جائے، اور نظر انداز کروں تو یہ حدیث کے ساتھ بددیانتی ہے. بہت جلدی جلدی، ازدواجی معاملات میں شوہر، روایت شوہر کے حوالے سے ہے، لیکن جہاں جہاں اس کی شرط پوری ہو رہی ہے وہ بیوی کے لیے بھی ہے. کہا شوہر بہت بری اس کو بیوی مل، زندگی اس نے اس کی عذاب کر دی، جینا محال ہو گیا، اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس سے نجات دلا دے، نہیں قبول ہی نہیں کروں گا تمہاری دعا. میں نے طلاق کی شکل میں اختیار تجھے دیا، تو اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ غلطی تو کر رہا اور دعا مجھ سے مانگ رہا، دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہی جہاں جہاں یہ ذرا مجھے عجیب لگ رہا ہے شہادت کی مجلس میں نکاح طلاق، اسی لیے جلدی آگے بڑھو. اور جہاں جہاں یہ اختیار لڑکی کے پاس ہے، طریقے ہیں، وہاں یہی مسئلہ لڑکی کے لیے بھی کرو دو. اللہ کہتا ہے میں یہ دو. ہماری قوم میں ویسے ہی طلاق بہت بڑھ رہی ہے، بعض لڑکیوں کے دماغ بہت خراب ہو گئے، بعض لڑکوں کے دماغ، اچھا بعض تو کیا، لڑکوں کی تو اکثریت کے دماغ خراب، کیونکہ ان نسلوں سے یہ سنتے آئے اور دیکھتے آئے کہ بیوی ایک داسی اور کنیز ہوتی ہے. اس حالت میں اتنے جلدی بات کر کے آگے بڑھنا کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. مگر آج کی مجلس کا بار بار عنوان یہی بن رہا، ایک چیز ایک حدیث، اس سے ایک پیغام لیجئے، فتویٰ مت لیجئے، اس کے لیے مرجے کے پاس جانا، یہ بات کل سے شروع ہوگی. تیسری چیز، امام نے فرمایا جلدی جلدی، بھائی پڑوسی بہت خراب ہے، خدا بندہ اس سے نجات دلا دوں. اس سے میں نجات دلاؤں؟ تو اپنا مکان کیوں نہیں بدل لیتا؟ یعنی جہاں مکان بدلنا آسان ہے، اپنے کرنے کا کام، اب ہم نے مکان بدلا وہاں اس سے برا پڑوسی مل گیا، پھر ہم گئے تو وہاں اس سے بھی برا، تو پھر ٹھیک ہے، خدا بندہ ہم تو اپنا کام کر چکے، نتیجہ نہیں نکل رہا. لیکن خود تو عیش آرام ٹھاٹ سے اپنے کمرے میں بیٹھے، اللہ آپ کا ہر کام کر کے دے دے. یہی میرا جواب ہے انٹرنیٹ پہ مجالس سننے والے کو، ہے نا؟ یہ کیا آپ نے پڑھ دیا، یہ تو کل بھی پڑھا تھا، یہ تو ایک ہفتے پہلے بھی پڑھا تھا. جو مومنین اتنی دور سے آتے ہیں، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ ٹھاٹ سے بیٹھے سنیے مجلس، کوئی حرج نہیں، بس ہم آئے تو تبصرہ نہ کرے. یہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں، یہ ایک چیز شروع میں آئے، تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو دہراتے ہیں. میں نے کہا کہ مجمع آ رہا، کیا آپ کیوں نہیں آتے یہ لوگ وقت پہ؟ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، پتا نہیں کتنی دور کی ڈرائیو کر کے آ رہے، پتا نہیں ان کو کیسا ٹریفک جیم ملا، پتا نہیں کتنے پہلے یہ گھر سے باہر نکلے ہیں، پھر بھی آتے آتے ان کو دیر ہو گئی. آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، ڈرائنگ روم میں آپ نے ٹی وی کھولا ہوا ہے، کافی کے آپ کپ کے کپ پی رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ہمبرگر تھا تھاما ہوا. جی ٹائم پہ کیوں نہیں آتے لوگ؟ یہ وہ تبصرے جو لوگوں نے کر کر کے میرا سینہ چھلنی کر دیا ہے. تو واپس کہ پڑوسی، جہاں بدلنا ممکن نہیں ہے مکان، اتنا آسان بھی نہیں آج کے دور میں، یا کوشش کرنے کے بعد بھی ناکامی ہوئی، وہ ٹھیک ہے مقام دعا. چوتھی چیز، امام فرماتے ہیں روزی، وہ ہر ایک کو پتا، رزق، کوشش نہیں دعا قبول نہیں. پانچویں چیز جس کی دعا قبول نہیں، اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے خلاف کوئی دعا کر رہا، کیا تھا امام کی حدیث، کہ چار دن سے کیا میں رشتہ دار کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، کہا اس کی دعا قبول نہیں. کیونکہ یہ رشتہ داری ایک نسخے کے دو چیزیں، ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن میں دو باتیں لکھی ہیں، دونوں کو ملائیے، بے حیائی اور گناہوں کے ماحول سے آپ اپنے آپ کو بچا کے لے جائیں گے. اور وہ جملہ جس کے حوالے سے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب نے پورا اشرہ پڑھ دیا، تو مجھے جو کہنا تھا میں نہ کہہ پایا، وہ یہ کہ یہی جواب ہے ظاہری مظالم کا بھی، کہ اگر دنیا میں کہیں پہ آپ ہیں اور تیر و تلوار ہی کے حملے ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، زمانے کے امام کو بلا لیجئے، مسئلے حل ہو جائیں. ہم بلا لیں، ہاں آپ بلا لیں، آپ بلا سکتے ہیں، باقی آپ نے پچھلے عشرے میں سن لیا. اور یہ بھی چوتھے امام نے بتایا، مگر چوتھے امام کی حدیث کل آئی. یہ اچھا یہ وضاحت تو رہ گئی. چوتھے امام کی مجلس میں ہمیشہ دو راتوں میں پڑھتا ہوں، شہادت کی اور شہادت کی، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہوتا ہے. ایک چیز یہ بتائی رشتہ دار، اور ایک چیز بتائی نماز. نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا، بیٹا کنویں میں گر جائے تو امام کی نماز جاری، گھر میں آگ لگ جائے تو امام کی نماز جاری. کنیز سے پوچھا گیا، امام کہا 35 سال اس گھر میں رہی، ایک رات مجھے یاد نہیں ہے کہ امام بستر پہ جا کے سوئے. تو یہ نماز اپنی جگہ خود ایک عبادت تو ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں کے لیے. اچھا آج کل جو مسئلہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، قرآن، ومن اعرض عن ذکری فإنّ له معیشتا ضنکا، تو قرآن کی آیت ہے نا، حدیث کا نام سن کے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں معتبر ہے کہ نہیں. یہ تو آیت جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے انکم یا رزق یا روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا، روزی کو ہم تنگ کرتے ہیں. قیامت کا عذاب چھوڑیے، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ. اب آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں وہ جملہ کہوں گا جسے لوگ غلط موقع پہ استعمال کرتے ہیں لیکن بات صحیح بھی، کہ نماز پڑھیے. یہ نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا اور شمر بھی پڑھ رہا تھا. وہ نماز پڑھیے جو سجاد پڑھتے. تو وہ کیا نماز ہے؟ وہ کل کل سے. لیکن اب یہ مجمع کل تو نہیں آئے گا، آج تو شہادت کی وجہ سے آ گئے اور تقریر بھی کچھ اتنے خشک ہو گئی. یا بڑی بے چینی سے انتظار ہے غم کے بیان کا، اور مجھے بھی اتنا ہی انتظار، بات لمبی ہو گئی. لیکن یہ دو چیزیں، چوتھے امام کی زندگی کی 35 سال کی امامت کا خلاصہ یاد رکھیے. لوگوں کو نمازی بنائیں اور لوگوں کو رشتہ دار کا حق ادا کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ دو نیکیاں نہیں ہیں، یہ وہ شیلڈ ہے، یہ وہ ڈھال ہے. یہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ویکسینیشن دیا جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے، یہ وہ ویکسینیشن ہے جو آپ کو باقی تمام گناہوں سے بھی بچائے گا. یہ پوری زندگی امام کی اسی میں گزری. مگر یہ سننے کون آئے گا امام کا واس، یہ نصیحت؟ امام جو یہ پیغام دے رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے، سنایا کیسے جائے؟ اس کے لیے امام نے امام نے صف عزا بچھا دی. صف عزا پہ تو تم آؤ گے، تم ہر نیکی چھوڑ سکتے ہو، حسین کا غم نہیں چھوڑ سکتے. تم ہر چیز بھول سکتے ہو جو تمہارے ڈی این اے میں اور جینز میں شامل ہے. کربلا 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 وہ نہیں بھول سکتے. تو وہ نماز اور وہ صلہ رحمی تو ایک مشن تھا گناہوں سے روکنے کے لیے، آزاداری وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے ایک طرف مومن غم اہل بیت کرتا ہے، دوسری جانب یہ سارے پیغام سنتا. دیکھیں اب یہ پیغام آج آپ اس طالب علم کی زبانی بھی صف عزا کی وجہ سے سن رہا، یہاں پہ آ کے آپ بیٹھے، یہ حسین کی برکتیں ہیں کہ خالی 10 محرم 61 ہجری کو اسلام کو نہیں بچایا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا. قرآن یہیں سے ملتا ہے، حدیث یہیں سے ملتی ہے، فقہ یہیں سے ملتی ہے، دین یہیں سے ملتا ہے، شریعت یہیں سے ملتی ہے، طہارت یہیں سے ملتی ہے، تقوی یہیں سے ملتا ہے، عبادت یہیں سے ملتی ہے، کردار کی پاکیزگی یہیں سے ملتی ہے، جنت یہیں سے ملتی ہے، دعائے فاطمہ یہیں سے ملتی ہے. یہ وہ احسان ہے حسین کا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی. سجاد نے اس صف عزا کو بھی بچھایا. اور یقیناً جب میں آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات حالات اور ماحول کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات سے میری مراد واقعاً آپ حضرات اور یہ خواتین جن کو دیکھ تو نہیں رہا ہوں لیکن ان کا وجود محسوس کر رہا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں اور بہت زیادہ ماحول کی پریشانیوں میں پورا دن محنت کرنے کے بعد، چلے 7 محرم سے 10 محرم کا ایک مجمع ہوتا، یہ مجمع تو وہ نہیں ہے نا، آج تو 24 محرم ہے، کل بھی اتنا ہی مجمع تھا، پرسوں بھی اتنا تھا. اس صف عزا پہ آپ اتنی زحمتیں اٹھا کے بیٹھتے ہیں، لیکن جو میں نے آخری لفظ کہا نا، یہ ساری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں جب صرف اتنا سا یاد آتا ہے کہ دعائے زہرا ہم کو مل گئی. اور جہاں اب آپ نے اپنا وقت اپنا آرام، میں نے کہا نا 4 دن کے لیے ایام عزا میں نکلنا وہ بھی ایک بڑی بات، لیکن 2 مہینے مسلسل آپ کا آنا، اور جن حالات میں آپ آ رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں. بس اب صرف ایک مسئلہ اور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف متوجہ کرنا. بہرحال دین کا کام ظاہری اعتبار سے دولت خدیجہ کے بغیر نہیں چل سکتا. خدیجہ کی پاک اور پاکیزہ اولاد، ایک بار پھر مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ چوتھے امام بوسہ دیتے ہیں اس کو جو کچھ امام سے لے کے جا رہا، یہ میرے مال کو یہاں سے وہاں منتقل. اور اسی موقع پر میرا ایک جملہ جو میں तकरीबन हर साल 24 मुहर्रम की मजलिस में दोहराता हूं और कभी तो इस जुमले का पहला आधा हिस्सा इस पेशरा भी होता है। हालात और वाकयात हर इमाम के अलग होते हैं, इसी वजह से कोई काजिम बना जबकि हर इमाम काजिम, किसी का लकब रिजा पड़ा जबकि हर इमाम रिजा, किसी का लकब सादिक पड़ा जबकि हर इमाम सादिक है, वो अपने जमाने के हालात की वजह से। मगर चौथे इमाम के हालात अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा चौथे इमाम के हालात की मैचिंग और मुताबिकत है जमाने के इमाम से। मेरी मजलिस है इससे पहले भी इमाम बारगाह अली रजा में इस दावे की दलील के तौर पर हुई। हालात देखिए, देखिए बाकी सारी चीजें छोड़िए, मैं तफसील में नहीं जा रहा, इख्तिसार भी नहीं, एक जुमला, बाकी सारी बातें छोड़िए, हालात तो बाद में शुरू होंगे। दोनों की माओ का वाकया पढ़ लीजिए, आप फर्क भी नहीं महसूस कर पाएंगे, ये शहरबानों का वाकया है कि ये नरजिस खातून का वाकया। वहां से जमाने का इमाम और चौथा इमाम हालात। लेकिन गम के एतबार से चौथे इमाम के हालात वो जिंदगी के वाकयात और ये गम के वाकयात सबसे ज्यादा अगर किसी से मिलते हैं तो उसी फातिमा जहरा से जिसकी खुशनुदी के लिए अभी आप में से हर एक ने अपनी इस्तेआत के मुताबिक दिया या जो आपके आज इस वक्त आपकी जेब में। मसाइब के एतबार से सबसे ज्यादा अगर आपको मैचिंग नजर आएगी तो फातिमा और सज्जाद। पहली चीज जो अभी मैंने अर्ज की, ये सफे अजाब बिछाई सज्जाद ने मगर किसकी मदद से, और जिस सफे अजाब पर खाली सज्जाद आके नहीं बैठता, क्योंकि वक्त खासा गुजर गया है, मैं रिवायतें बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं इन रिवायतों की तफसील। आता है रावी मौला, बेटे की शादी या शिरकत फरमाई है, कहा करबला के वाकये के बाद हमारे घराने से शादियों में शिरकत का रवाज ही उठ गया, तो मौला कैसे बुलाऊं अपने घर में, कहा मेरे बाबा की मजलिस कर। उसने मजलिस का ऐलान कर दिया, अब मजलिस हुई, मजमा आके बैठ गया, अब वो घर से बाहर निकला। अच्छा मदीना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं कि जाके इमाम को लाऊं, दरवाजे पे इमाम खुद से खड़े, तड़प के कहा मौला मैं तो आपको लेने जा रहा था। फरमाया जहां मेरे बाबा का जिक्र हो, जरूरत नहीं है कोई मुझे आके बुलाए, दुनिया में जहां भी हुसैन का जिक्र हो। खैर इमाम को मिंबर के करीब लाके बिठाया गया, मसाइब भी खतीब ने ऐसे पढ़ दिए। अकबर, देखिए अकबर करबला का वो शहीद है, एक जुमला मैंने शायद पहले दिन कहा था, लाशा उठाने से पहले हुसैन के बाल सफेद थे, अकबर का लाशा उठाया तो सर और दाढ़ी के बाल पहले काले थे, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अब जो मसाइब पड़े, किसी को किसी का होश ना रहा। मजलिस खत्म, बहुत मशहूर रिवायत है लेकिन फिर हर साल शहादत पे याद आ जाती। बानिया मजलिस करीब आया, मौला तो वहीं नहीं, कहां है? देखता चला जहां आने वालों ने जूतियां उतारी उसके करीब, गशी के आलम में पानी छिड़का, मौला आप यहां क्यों आ गए? कहा जैसे ही बाबा के मसाइब शुरू हुए जन्नत से उतर के मेरी दादी फातिमा जहरा आ रही, वहां आके बैठी जहां आजादारों की जूतियां हैं और बाल खोल के इन सब के लिए दुआ कर रही है। आपके लिए दुआए जहरा, इन मोहतरम खवातीन के लिए दुआए फातिमा, मगर अकेले नहीं सज्जाद के साथ। मासूम की एक हदीस, अभी तक तो बात मेरे अंदाजे थे, अब सनद, अल बुक्काउन खम्स, आदम से लेके कयामत तक रोने वाले तो पांच ही गुजरे। चौथे नंबर पे कहा कि मेरी जद्दा फातिमा, पांचवें नंबर पर कहा मेरा दादा सज्जाद। नाम इन्हीं दो का लिया, फातिमा और सज्जाद, और इस तरह से ये दोनों हर मंजिल पे साथ हैं। کہ تاریخ میں ایک فقرہ آیا، جب رسول اللہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد عصا ہاتھ میں لے کے جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی تھی جہاں بیت الحزن ہے. حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے حسن ماں کے ساتھ، پورا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں، مجلس پڑھتی ہیں، شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آ جاتی. اب مجھے تو نہیں پتا کہ پورا دن مجلس میں کیا پڑھتی ہیں، اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو خود پڑھتی ہوں. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. لیکن ایک بار میں نے تاریخ لکھنے والے سے کہا، رک جا مجھے یہ بتا دے کہ تُو نے کیا لکھ دیا. فاطمہ عصا ہاتھ میں پکڑ کے جاتی ہیں، عصا تھام کے واپس آتی ہیں. عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے، شہزادی کی عمر 80 75 70، جواب ملا فقط 18 سال کی تھی فاطمہ. 18 سال میں اتنی ضعیف اور کمزور اور بوڑھی ہو گئی، بغیر عصا کے نہیں چل سکتی. جوانی میں بوڑھا ہوتے کسی اور کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ حسینی قافلہ واپس آیا اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کرتے ہوئے چلے، قافلے میں داخل ہوئے. اب یہاں تک مصائب پہلے بھی سنے، آگے بڑھانا. ایک بار قافلے میں داخل ہوئے، 24 سال کا جوان بھتیجا تو کہیں نظر نہیں آ رہا، ایک 70 80 سال کا بوڑھا آدمی ضرور نظر آیا. سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھوے سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی. اچھا ایسا تو کوئی حسین کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا مدینے سے، لیکن خیر آگے بڑھے. محمد حنفیہ سے بھی زیادہ عمر ہے، کہا اے مرد بزرگ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہوگا. بابی اتنا کہا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئے، مختلف جواب دیں گی. دروازہ جلا، کوڑا پڑا، محسن مارا گیا. سجاد نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا. مولا آپ کیسے جوانی میں بوڑھے ہوئے؟ صرف ایک جملہ کا، الشام الشام الشام. یہ شام ہے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا. مگر سجاد اور فاطمہ کے مصائب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آج کی رات کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا، میرا چوتھا امام آج شہید ہوا. کل صبح پانچویں امام نے اپنے بابا کو غسل میت دیا، غسل خانے سے پانچویں امام کے رونے کی آواز آئی. غسل دے کے باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ جوڑے، مولا غسال میت کو غسل دیتے ہوئے نہیں روتا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالنے کے لیے کرتا اتارا تو گلے پر 35 سال بعد بھی اس طوق خاردار کا زخم نظر آیا جو 1 سال میرے بابا کے گلے میں پڑا رہا. لیکن یہ روایت پڑھ کر فوراً میرے ذہن میں پوری روایت آ گئی، غسال غسل خانے میں نہیں روتا. 3 ہی مرتبہ رویا، تینوں اس خاندان کے واقعے. یہ تو تیسرا موقع، پہلا کیا تھا؟ مولا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں، زینب نے بابا کے رونے کی آواز سن، غسل دے کے باپ باہر آیا، دامن پکڑ کے کہا بابا اممہ کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو اب تک 95 دن پہلے کے کوڑے کا زخم نظر آ رہا. نہیں آپ اس سے بھی زیادہ روئیں گے جب پہلے اور تیسرے رونے کے بیچ کا رونا سنیں گے. اور بیت کا رونا کون سا ہے؟ جب زندان شام میں ننی سکینہ، زندان شام میں ننی سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، ارے چیخے مارتی بھی باہر آ گئی۔ اور اگر آپ وہ روایت ذہن میں رکھے تو میرے آخری جملے، اس سجاد نے ننی بہن کو جب دفن کیا تو بظاہر اکیلے تھے مگر کوئی مدد کے لیے آیا تھا نا، تو وہی روایت آج کے لیے بھی کہ 25 محرم کو امام باقر چوتھے امام کا جنازہ لے کے چلے، بقی میں قدم رکھا، لوگوں نے کہا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، کہا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو اپنے سجاد کا ماتم کرنے آ گئی۔ خالی ماتم کرنے نہیں، میں نے خود ایک خطیب سے سنا، خالی ماتم کرنے نہیں، جب ایک بار امام باقر باپ کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ باہر آتے ہیں، فاطمہ کی آواز آتی ہے، باقر بیٹا تو اکیلا سجاد کو قبر میں نہ اتار، سجاد کو میرے حوالے کر، فاطمہ سجاد کو لینے آئی ہے، ماتم سجاد، واہ سجادہ، واہ سجادہ، ماتم۔